الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. اور اگر کافر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سنتا ہے جانتا ہے. وَإِن يُرِيدُ، اور اگر یہ لوگ صلح کر کے تم سے دھوکہ کرنا چاہیں، دگا کرنا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، تو بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اسی نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے، اپنی مدد سے اور مسلم مومنین کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے. وألف بين قلوبهم، اور اسی نے مسلمانوں کے دلوں کو ملا دیا. اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین کا مال خرچ کر دیں تو ان کے دل تم نہیں ملا سکتے ہو، ولكن اللہ ألف بينهم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے. پارہ نمبر 10 آیت سورہ انفال کی 61 اور 62 اور 63 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ اپنا ایک اصول بیان فرماتے ہیں، قانون بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تمہارے سامنے جھک جائیں اور یوں کہیں چلو لڑنا نہیں ہے ہمیں، ہم سے صلح کر لو، تو ایسے وقت میں اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بھی ان سے صلح کر لو. اور یہ وقت ہوتا ہے، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا پڑتا تھا کہ سامنے کون ہے، اس اعتبار سے بھی صلح کرنی پڑتی تھی. جیسا کہ مشہور ہے صلح حدیبیہ، نبی علیہ السلام نے خود صلح فرما لی. 1400 صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. صبح اٹھ کر اعلان کیا صحابہ کرام میں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، خواب کی تعبیر ہی پوری کرنی تھی. 1400 صحابہ کرام، ایک روایت سے 700 800 1400 تک کا ذکر ہے. یہ وہاں پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ سے 10 مائل اب باقی ہے. مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا، مکہ کے قریب پہنچ گئے، 10 مائل باقی ہے، وہاں پر ٹھہر گئے. مکہ کے 3 سردار آئے مشرکین مکہ کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس سال مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے. سن ہجری سال عمرہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے فرمایا ہم کیا کریں، حضرت عمر ہے جلیل القدر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، بڑے بڑے صحابہ ہیں، 1400 صحابہ کرام، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے یہ کیا کہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا اس سال ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے عمرہ کرنے کی، واپس جاؤ، آئندہ سال آنا، نیکسٹ ایئر، اور اس میں بھی 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن میں عمرہ کر کے واپس چلے جانے کا، یہاں اس سے زیادہ نہیں رہنے کا. हालांकि ये वो शहर है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, ये वही शहर है जहां साहबा पैदा हुए हैं, मुहाजिरीन साहबा, लेकिन मना फरमा दिया, सुलह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चलो जो साहबे किराम अपने साथ कुर्बानी का जानवर लेकर आए हैं वो यहीं ज़बह कर दें और अहराम से निकल जाए। तो उमर फरमा तो ये से कैसे होगा, क्या हम सच पर नहीं, क्या हम हक पर नहीं, क्या हम इस्लाम पर नहीं, ऐसे सुलह कैसे होगा। जलाल था ना, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने समझाया नहीं हम सुलह कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, ठीक है सुलह कर ली। हजरत अली से फरमाया लाओ पेन और पेपर लाना है, लिखना है क्या उस जमाने में। हजरत अली लिख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाते थे कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। मुख्तसर है, तो बहुत लंबा वाकया है सुलह हुदैबिया का, मुझे इस आयत के तहत में सुनाना है कि कभी वो कहेंगे सुलह करो तो आप सुलह कर लो, कभी आपको जरूरत पड़ जाए देखे हम थोड़े हैं, हो नहीं सकता है हमारे पास इतना प्रिपरेशन नहीं है, चलो सुलह कर लो, कभी आपकी तरफ से भी हो तो तैयार हो जाओ। अब तो लिखना शुरू किया, अल्लाह के रसूल शासन फरमाया हजरत अली से लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उन काफिरों ने कहा हम रहमान रहीम को नहीं पहचानते, लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हजरत अली से काट दो इसको रहमान रहीम को, लिखो ये जो कहते हैं बिस, देखो कितना सुलह कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लम को आगे फतेह मुबीन आने वाली है, इस सुलह पर अल्लाह पाक बहुत बड़ी फतह देने वाला है, तुम झुक जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर फरमाया लिखो मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह, फरमाया हम तुम्हें रसूल मानते ही नहीं, फिर रसूलुल्लाह लिखने की जरूरत क्या है, हम तुम्हें मानते होते रसूलुल्लाह तो फिर सवाल ही नहीं था आपका हमारे साथ सुलह करने का, हम तुम्हें रसूल ही नहीं मानते फिर ये लिखने की क्या जरूरत है। लिखो मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से फरमाया काट दो इसको ये रसूलुल्लाह को और अब्दुल्लाह लिख दो, फरमाया नहीं कैसे होगा आप तो रसूलुल्लाह है। सहाबे किराम का जोश भी था, हम कैसे काटेंगे इसको, हमारा तो यकीन है ईमान है रसूलुल्लाह का। फरमाया नहीं मेरा हुक्म है काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। उस दौरान में उन बहुत सारी शर्तों में से एक शर्त जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, वो क्या थी, लिखो इसमें कि मक्का का कोई आदमी हिजरत करके मदीना आए तो आपको वापस करना पड़ेगा, और मदीना का कोई आदमी हमारे मक्का आ जाए हमारे रिलीजन में दोबारा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, ये शर्त थी। अल्लाह के रसूल शास्त्र ने इसको कबूल कर लिया, चलो ये बात तो ठीक है कि मदीना से कोई आदमी मक्का जाए तो वापस नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि एक बार मेला कलमा पढ़ने वाला दोबारा मुर्तद होता ही नहीं है, एक बार मुझे देख लिया नबी को देख लिया बस काम बन गया इसका, तो चलो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये आदमी जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए, लिख दिया, अभी शर्तें चालू है लिखने की, बहुत सारी शराइत है, 3 दिन रहना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, हथियार नहीं लाना है वगैरह वगैरह सारी चीजें, अभी शर्तें लिख ही रहे थे, दस्तखत करना सिर्फ बाकी था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तखत बाकी थी। इतने में देखा एक सहाबी जिनका नाम है अबू जुंदुल रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये मक्का से निकल भागे हिजरत करने के लिए, उन्होंने सुन लिया कि नबी अलैहि सलाम तो यहां करीब आ चुके हैं मैं यहीं चला जाऊं, लेकिन कैसे आए तुम्हें पता है साहबा की मेहनतें क्या थी, हम तो वैसे ही कलमा पढ़ लिया है, कलमा तो उन्होंने पढ़ा था, कैसे पढ़ा, कहा मेरे बाप ने जब से मैंने कलमा पढ़ा है मेरे पैर में जंजीर बांध दी है, और सुबह को भी मारता है मेरा बाप और शाम को भी मारता है, भूखा रखता है कि इस्लाम को छोड़ दे नबी का नाम छोड़ दे, लेकिन मैं एक का दो नहीं हुआ, मैं इस्लाम पर बाकी हूं, मार खाता रहता हूं। आज मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाए हुए हैं और 10 माइल पर ठहरे हुए हैं,
तो मैंने मौका पाकर चुपचाप से बेड़ियों के साथ निकला हूं, मक्का से अपने घर से चले 10 माइल बेड़ियों के साथ, चेन बांधी है, कैसे आए होंगे वो, कितनी तकलीफ होती है आदमी पैर बांधा हो और 10 माइल चले, अंदाजा तो करें। अबू जुंदल रजी अल्लाह ताला अनु रोज रोते जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रख लीजिए, और वहां तो सुलह में यह शर्त लिख दी थी कि मक्का से जो आए उन्हें वापस करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर ने हजरत उस्मान ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अभी तो दस्तखत नहीं की है, सिग्नेचर तो बाकी है, इनके बारे में अभी तो पूरी, जब तक सिग्नेचर न करे बात पूरी नहीं होती है, आप ऐसा करो ना इनको ले लो, अबू जुंदल को ले लो, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, वापस कर देंगे। उन काफिर जो 3 आए हुए थे शर्त मंजूर कराने के लिए शराइत को, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आपने इनको वापस नहीं किया तो आप सबसे पहले गद्दारी करने वाले बनेंगे, धोखा करने वाले, इसलिए कि आपने लिखवा दिया है, दस्तखत हो या ना हो लेकिन आपने शर्त लिख दी है। बहुत समझाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों को, ये छोड़ दो इन्हें, ये बहुत ही सितम रसीदा है, बहुत तकलीफ हुई है इन्हें, कितना माड़ा है, और ये बेचारा बेरी के साथ जंजीर बांधी है मेरे पास आया, इन्हें छोड़ दो इन्हें। फरमाया नहीं, इसी हालत में वापस ले जाएंगे, दूसरे 10 माइल इसी हालत में ले जाएंगे, आप साथ में नहीं ले जा सकते, आप वापस मदीना जाओ। ये सुलह कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, दब रहे हैं क्योंकि जरूरत थी, आगे बहुत लंबा काम करना था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जुंदल से कहा, सुनो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और नबी वादा कर चुका है इन लोगों से वापस करने का, यह लिख दिया है, अगरचे दस्तखत नहीं की लेकिन ये मान नहीं रहे, एक ही रास्ता है, आपको वापस जाना पड़ेगा, अल्लाह आपके लिए कोई रास्ता आसान कर देगा। फरमा अल्लाह के रसूल, आप मुझे जहन्नम की आग में दोबारा डाल रहे हैं, आप मुझे परेशानी में डाल रहे हैं। फरमाया अबू जुंदल, कोई रास्ता नहीं है, मेरी बात आप सुननी पड़ेगी, वापस जाना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ उठा लो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। और अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्ता खोल दिया, अल्लाह अकबर, फिर तो दौड़ते हुए आ गए मदीना मुनव्वरा, और अल्लाह के नबी के चहीते साहबा में से बन गए अबू जुंदल रजी अल्लाह ताला। खैर, मुझे बात कहनी थी कि वइन जनऊ लिस्सल्म फजनह लहा, आप भी उनके लिए सुलह कर लीजिए, आप अपने पर को बिछा दीजिए, आप भी बैठ जाइए, ठीक है, लेकिन सुलह करने के बाद अपने ऊपर भरोसा नहीं, व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो, इसलिए कि सुनता तो वही है और वो जानता है इन लोगों की दिल की नियतों को, दिल की बातों को अल्लाह जानता है कि इन लोगों ने सुलह क्यों की है। सुलह करने के बहुत सारे मकसद होते हैं, उनमें से एक मकसद आगे बयान किया जा रहा है, वही यूरीद वही यखदाऊ का, बाज मरतबा ये लोग सुलह करेंगे आपके साथ कि इसलिए कि उनके पास इतना प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है, तो कहते हैं हम सुलह कर लेते हैं, ये धोखा है, ताकि बराबर तैयार हो जाएं फिर आपके साथ सुलह को तोड़ के लड़ेंगे। अगर ऐसा है तो वही यूरीद वही यखदाऊ का, अगर ये तुम्हारे साथ इस इरादे से सुलह करते हैं धोखा देने के लिए, हस्बुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे लिए है काफी, फिक्र नहीं करना। और हुआ ऐसा, ऐसा हुआ, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसरिह, ये कानून अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाया था सुलह करने का, इस तरह और इस तरह कवानीन, लेकिन उनके बाप नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अब ये कानून ये लॉ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती थी, वो इमामुल अंबिया, वो नबी थे, कि उनको तो फौरन वही के जरिए से बतला दिया जाता था कि इनकी ये गद्दारी, इनकी ये चाल है, ये है, ये है, ये है, बाद वालों को कैसे बयान किया जाएगा, इसलिए उनके कवानीन थोड़े डिफरेंट होंगे। उस वक्त अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, यानी नबी के साथ, और दूसरे लोगों के साथ भी आती है, लेकिन यहां तो फौरन बतला दिया जाता है नबी अलैहिस्सलाम को। कबीले जुहैना की जो लड़ाई हुई, इसलिए हकीम उल उम्मत बयानुल कुरान में फरमाते, बाद वालों के कवानीन थोड़े डिफरेंट होंगे, वो तो नबी थे और नबी पर तो फौरन वही आ जाती थी, अल्लाह कहां बर्दाश्त कर सकता था। कबीले जुहैना की लड़ाई हुई, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھو کیسی مدد آ رہی ہے، یہ قبلہ ہے ایسا، صحابہ کرام جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ادھر کا منہ کر کے، تو صحابہ کرام صف میں لڑنے کے لیے کھڑے ہیں اسی طرح قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ ان کا منہ ادھر ہے مسلمانوں کے چہرے کی طرف۔ آپ دیکھا کہ ظہر کا وقت آ گیا، لڑنے سے پہلے ظہر کا وقت آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھا دی جماعت کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کے اندر میں، دشمنوں کے اندر میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ستاتیہم صلاتن، ان کے لیے ابھی ایک دوسری نماز آ رہی ہے عصر کی، احب الیہ من اولادہم، یہ نماز ان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث، جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو نقصان اتنا ہوتا ہے گویا اس کی فیملی اور اس کا مکان تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی لیے عصر کی نماز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نماز کی پابندی کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی۔ بخاری شریف میں اس روایت کی تفسیر موجود ہے کہ صلاۃ وسطی سے صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز مراد ہے، اس لیے کہ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دکانوں میں، یہاں تو نہیں پتا لیکن عرب ملکوں میں یہ وہ وقت ہے کمانے کا، عصر کا وقت لوگ نکلتے ہیں گرمی سے، گرمی ختم ہو گئی اب لوگ خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، تو دکانیں بزنس والے بڑے بیزی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب لوگ چادر ڈال دیتے ہیں، دکان کا دروازہ بھی نہیں بند کرتے اور سیدھے مسجد میں چلے جاتے ہیں، پھر نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں اور دکان کھولو فوراً ہی دکان بھر جاتی ہے کسٹمر سے، یہ وقت ہے ان کی مشغولیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتار دی حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نماز کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز ضرور پڑھو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کا نقصان ایسا ہے۔ بعضوں نے ظہر کی نماز بھی کہی، بعضوں نے فجر کی نماز بھی کہی، وہ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے کہی ہے۔ میں اپنے مدرسے میں جہاں میں پڑھتا تھا راندیر میں، ہمارے استاد محترم تفسیر کرتے تھے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وسطی سے مراد یہاں ظہر کی نماز ہے طلبہ تم سب کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ دوپہر میں گجراتی کڑی کھچڑی کھا کر سارے سو جاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، ایسا سو جاتے ہیں کہ اسپیشل سپروائزر کو ان کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر بھی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے کبھی کوئی کوئی، تو کہا تمہارے لیے صلاۃ وسطی صلاۃ ظہر ہے، اس کی حفاظت کرو، جیسا جیسا موقع ہے تفسیر کی جاتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تفسیر فرمائی زمانے کے اعتبار سے صلاۃ عصر ہے، اب یہ عصر کی نماز ان لوگوں کو بڑی محبوب ہے، اب جب یہ سجدے میں جائیں گے ہم حملہ کر دیں گے، یہ ان کے اندر میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو بتا دو ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والے، عصر کی نماز کے سجدے میں بھی کیفل رہنا، اور نماز اب کیسے پڑھنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ ڈائریکشن دے رہا ہے کیسے کرنا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی سب کھڑی ہے نا، اور چہرہ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف، تب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ادھر ہی نماز پڑھنی ہے، سامنے دشمن ہے، تو کیا فرمایا؟ پہلی سب جو ہے میرے ساتھ سجدے میں جائے گی، دوسری سب کھڑی رہے گی، پہلی سب سجدے سے اٹھے تو دوسری سب سجدہ کر لینا، بھی کا بتایا اللہ پاک نے نبی سے، تاکہ وہ دوسری سب والے دیکھیں سامنے کچھ ہو جائے فوراً دوڑے، وہ دیکھیں گے نا تو کھڑے ہیں یار، یہ تو سجدے میں نہیں گئے، آدھے گئے آدھے باقی ابھی، اور پھر پہلی رکعت میں اس طرح کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں پہلی سب والے پیچھے چلے جانا، دوسری سب والے آگے آ جانا، اور وہ میرے ساتھ سجدہ کریں گے، جب یہ سجدے سے اٹھیں گے تو پھر دوسری سب والے سجدے میں چلے جانا، اس طرح کر کے نماز ختم کی۔ چونکہ وہ تو مسافر کی نماز تھی، دو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھائی، تو یہ لوگ تو ہکے بکے رہ گئے کہ ہمارا جو کچھ پلان تھا ختم ہو گیا، چلا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ قانون الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فوراً اطلاع کر دی جاتی ہے۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، صحابہ کرام اور مومنین کی بھی مدد کرے گا. اور عجیب بات بیان فرمائی، اے میرے نبی، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. یہ سارے صحابہ جہنم کے ایج پر، جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، میں نے ان سب کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا دیا، اور ایسا کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی اور سرٹیفکیٹ لکھ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور قرآن میں اتار دیا، اب قیامت تک کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے، یہ لکھ دیا. فرمایا یہ لوگ بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، میں نے ان کے دلوں میں اسلام کی دولت ڈالی، ایمان اور کلمے کی دولت ڈالی، اس کلمے کی وجہ سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، ورنہ ملنا بڑا مشکل تھا. بخاری شریف میں ہے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے درمیان میں لڑائی 120 سال سے تھی. مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا، میرا بدلہ تو لینا بیٹے، پھر وہ وصیت کرتا، وصیت کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں کو ختم کر دیا. ایک مرغی اگر کسی کے گاردن میں چلی گئی تو اس پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی، قتل و قتال شروع ہو جاتا تھا. اب یہ کہاں ملنے والے تھے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسلام لے آئے، پھر بھی بعض لوگوں نے ان دونوں جماعت کو، اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات کہہ دی، اپنی زمانے جاہلیت کی یاد دلا دی، انہوں نے مار دیا تھا تم کو، انہوں نے مار دیا تھا، بیٹھے بیٹھے جھگڑے شروع ہو گئے. اللہ کے رسول کو پتا چلا، جلدی سے آئے، جس جہنم سے میں نے تم کو نکالا ہے کیا دوبارہ اسی جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ آپس میں ایسا ملا دیا، ایسا ملا دیا. اللہ اکبر، کیسا ملایا؟ وہ نبی کے چہیتے ہو گئے اور صحابہ آپس میں بھائی بھائی، اپنا حقیقی بھائی مسلمان نہیں تو اس کو بھی قبول نہیں کیا، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی تو یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے. مصعب ابن عمیر، خیبر کا موقع سن 7 ہجری میں، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بڑے مالدار صحابی تھے نا، ماں بڑی مالدار تھی، لیکن کلمہ پڑھ لیا تھا تو، لیکن مصعب کو گھر سے نکال دیا، پہنا ہوا کپڑا بھی جو کچھ بھی ہو سب کچھ بھی نہیں دیا، جاؤ یہاں سے. مصعب تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. جب یہ خیبر کا موقع آیا تو ان کے بھائی ابو عزیز نام تھا، یہ ادھر سے مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ پکڑے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب بات، اللہ اکبر، اصحاب بدرین، یہ یوم بدرین، یہ بدر کے دین کے سارے صحابہ، سنو، آج تم ان یکرم الاسارا، یہ جتنے بھی قیدی پکڑ کے آئے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، سختی نہیں کرنا. تو ابو عزیز جو ہے، ایک عجیب بات، اللہ اکبر، ابو عزیز، یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی، یہ مصعب تو صحابی ہے اور ابو عزیز تو ابھی کانپ ہی رہے، لیکن پکڑے گئے، یہ کس کے ہاتھ میں چلے گئے؟ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ان کو کہا یہ تمہارے پاس، تو ان کو باندھ دیا تھا، سارے قیدیوں کو باندھے کا حکم دیا تھا کہ بھاگ نہیں جائے چھوڑ کر کے. تو ابو یسر نے مصعب ابن عمیر کے بھائی ابو عزیز کو باندھ کر رکھا تھا قیدی کو، تو مصعب ابن عمیر کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ان کے بھائی کو باندھا ہے، تو ابو یسر سے کہا، اللہ اکبر، کیا کہا ابو یسر سے؟ شد بھی، اس کو برابر ٹائٹ سے باندھ کرنا، باندھنا، کیا کہا؟ برابر ٹائٹ سے باندھنا. تو ابو عزیز کہتے ہیں، تو میرا بھائی ہو کر میرے لیے ایسی بات کرتا ہے؟ سگا بھائی ہے، اس کو برابر باندھنا، اور جب تو اس کو آزاد کرے تو اس کی ماں بڑی مالدار ہے، دیکھو نہیں کہہ رہا میری ماں، چونکہ وہ بھی ابھی کافر ہے، نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ جان دے دی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی علیہ السلام فرماتے، لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنے نبی اللہ اور نبی کو اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ پیارا نہ سمجھو. یہ جیتی جاگتے نمونہ تھا صحابہ کرام کا. فرمایا اس کی ماں بڑی مالدار ہے، جب تم ان سے قیدی چھڑانے کا فدیہ لو تو زیادہ لینا، زیادہ لینا ان سے. اور ہوا ایسا ہی, ان کی ماں مکہ مکرمہ میں پوچھ رہی تھی, قریشیوں تم نے اپنے قیدیوں کو چھرایا کتنا کتنا دیا ہے؟ کہا 4000 درہم دیے ہیں. کہا میں بھی چھراتی ہوں اپنے بچے کو 4000 درہم دیتی ہوں. ابو یسر کو 4000 درہم ملے چھرانے کے. تو ابو عزیز کہہ رہے ہیں میں تیرا بھائی ہوں اور تو کہہ رہا ہے ابو یسر کو کہ شدہ برابر سے ٹائٹ سے باندھنا اس کو. کہاں تو میرا بھائی نہیں, میرا بھائی تو یہ ہے. کون؟ ابو یسر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس کلمہ نہیں ہے, اس کے پاس کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو عزیز کہہ رہے تھے, اللہ اکبر, جو مسلمان بنے نا, کہہ رہے تھے یہ ابو یسر غریب صحابی ہے لیکن میں ان کے پاس قید تھا, باندھ دیا تھا, لیکن غریب صحابی محنت کرتے تھے اور محنت کر کے گیہوں لاتے تھے, ویٹ, پیسہ جو ملتا تھا محنت کر کے اس سے گیہوں, چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیدیوں سے اچھا برتاؤ کرنا, یہ کام کرتے تھے اور ویٹ اور گیہوں خریدتے تھے. اور اس زمانے میں مدینہ منورہ میں گیہوں بہت مہنگا ہوتا تھا, جو کی روٹی سستی, لیکن گیہوں آج بھی مہنگا ہے, گیہوں بڑا مہنگا ہوتا تھا اور گیہوں کی روٹی. کہا میں مجھے باندھتے لیکن میرے لیے ابو یسر روزانہ گیہوں کی روٹی بنواتے تھے اپنی بیوی سے اور مجھے روزانہ گیہوں کی روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے. میں نے کبھی ان کو گیہوں کی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے دیر میں قید رہا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آسانی کرنا, نرمی کا معاملہ کرنا, میرے سامنے روٹی ہوتی میں ان کو واپس کر دیتا تو میری طرف واپس کر دیتے, نہیں میرے نبی نے کہا ہے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, اچھائی کا معاملہ کرنا, کرم کا معاملہ کرنا, یہ روٹی تم ہی کھاؤ, میں تو کھجور پر گزارا کر لوں گا, کھجور پر. اللہ اکبر. اسی ایک نیک اخلاق نے ان کو مسلمان کر دیا. ایسے لوگ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے دام برکات, تم نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا مفتی شفیع صاحب, مفتی ان کے بیٹے نام مفتی صاحب تقی صاحب, مفتی شفیع صاحب کے بیٹے مفتی تقی صاحب فرماتے میں چائنا گیا تو میں نے چائنا میں نہ میں ان کی زبان جانتا ہوں نہ وہ میری زبان جانتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک کلمہ دے دیا ہے, وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرمایا؟ کتنے کروڑ مسلمان چائنا میں رہتے ہیں, جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان سے تقی آ رہا ہے اور ان کے ساتھ کچھ علماء آ رہے ہیں تو وہ بڑی لمبی لائن میں دونوں طرف کھڑے ہو گئے میرے ویلکم میں, نہ میں ان کی زبان جانتا ہوں نہ وہ میری زبان جانتے ہیں, میں السلام علیکم کہتا ہوں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ہے, وعلیکم السلام ہے. فرمایا یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے, ورنہ میں ان کو نہیں پہچانتا نہ وہ مجھے پہچانتے ہیں. یہ برکت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. ایک عجیب بات بہن فرمائی مفتی تقی صاحب نے کہ میں بنگلہ دیش گیا اور بنگلہ دیش میں پتا چلا کہ تقی صاحب آئے ہوئے ہیں, تو اس وقت مجمع جمع ہو گیا مسلمانوں کا وہاں پر. کہا بنگلہ دیش بنا اس کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہوا 50,000 مسلمانوں کا, 50,000 مسلمان. جیسے ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب دام برکات تم ہندوستان گئے تھے, 40,000 کا مجمع, اس میں 10,000 تو علماء ہی تھے, کہاں کہاں سے آئے تھے سارے ترک سر میں. تو یہ جو بات ہوئی کہ میں ان کی زبان نہیں جانتا بنگلہ زبان اور نہ وہ اردو جانتے ہیں, لیکن ان کو اردو سے یا تو بنگلہ میں بات کرو یا تو انگلش میں بات کرو. اردو میں بات کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں اگر کوئی اردو میں بیان کرے تو یہ نعرے لگاتے ہیں مقرر کے بالکل خلاف, نہیں سننا ہے. لیکن میرا بیان 1.5 گھنٹے کا انہوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ سنا اور بڑے روتے رہے. فرما یہ محبت ڈالی اللہ پاک نے اس وقت. یہی بات مفتی صاحب نے کہا, ساری دنیا کے پیسے خرچ کر دو ان کو جمع کرنے کے لیے, لیکن جمع نہیں ہو سکتے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں جمع کر دیا ہے. اور کتنی محبت سے پیش آتے ہیں. خیبر ہی کا موقع ہے، خیبر ہی کا موقع ہے۔ اللہ تو کیا کہہ رہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ساری دنیا کے سونا اور چاندی اور خزانے تم خرچ کر ڈالو لوگوں کے دل کو ملانے کے لیے، تم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ الف بین قلوبہم، اللہ ہی ان کے دلوں میں محبت ڈال سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یہی اللہ کرنے والا۔ عامر نامی یہودی ہے، عامر اس کا نام تھا، نائن قلعے کا نام تھا، اور وہاں پر ان کا جو کالا حبشی خادم تھا اس کا نام اسلم تھا، اسود اسلم۔ اس نے اپنے مالک سے پوچھا، کیوں تیاری کر رہے ہو تم یہ سب ہتھیار وغیرہ کی؟ کہا نہیں نہیں، سامنے دیکھو، وہ ابھی مدینہ سے محمد نامی آدمی آیا، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، میں تیاری کر رہا ہوں۔ ایسا ہے تو بکریاں چرا رہا تھا، چراتا چراتا، چلو میں دیکھوں تو صحیح وہ بادشاہ، میں نے بہت سنا ہے مدینے کے بادشاہ کے بارے میں، آج ان کی ملاقات ہی کر لوں۔ یہ چراتا 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 آیا جہاں صحابہ کرام جمع ہوئے تھے، وہاں پہنچ گیا، اللہ اکبر، اور پہنچ کر کے وہاں پر پوچھتا ہے، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں، وہ ہمارے نبی ہے جو اس خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا دیکھ لو۔ وہ سمجھا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو تو پریپریشن بہت اچھا ہوتا ہے، محل ہوتا ہے اس میں ٹھہرتا ہے، اور اس میں بہت اچھی کیا مزین ہوتا ہے، اچھے لباس میں سارے چاروں طرف فوجی ہوتے ہیں، یہ تو دیکھا خیمہ ہے، جھونپڑی ہے اور اس میں بیٹھا ہے بادشاہ، چلو میں جا کر دیکھوں۔ جھونپڑی میں داخل ہوا، یہ بالکل کالا، بکریاں لے کر آیا ہوا تھا، پسینہ اور بدبو آ رہی تھی بدن سے، پسینے کی وجہ سے بدن سے بدبو آ رہی۔ اندر گیا، آپ بادشاہ ہو؟ فرمایا ہاں میں بادشاہ تو نہیں، میں آخری نبی ہوں، محمد میرا نام ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا تم کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ ادعو الی الاسلام، اسلام کی طرف لوگوں کو میں بلاؤں، کلمہ پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں تو آپ بھی میرے بھائی بن جائیں گے، میں آپ سے اپنے سینے سے لگ، اب سینے سے لگائیں گے، بادشاہ کبھی مجھے سینے سے لگائے گا؟ میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، کپڑے تو پسینے والے ہیں، اور میں تو اوپر سے کالا ہوں، اتنا کالا آدمی اور پھر اوپر سے پسینہ اور بدبو، تم مجھے سینے سے لگائیں گے؟ فرمایا ہاں، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تم میرے بھائی ہو۔ نبی کیا فرمائے؟ تم میرے بھائی ہو، میں سینے سے لگاؤں گا۔ نبی کہ بادشاہ سینے سے لگائے؟ فرمایا ہاں۔ اچھا چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں، کیا ملے گا؟ فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہاری اس کالے پن کو خوبصورتی سے بدل دے گا، خوبصورتی سے، اور اللہ تمہارے بدن کی بدبو کو دور کر دے گا، اور تمہارے بدن میں جنت کی خوشبو پیدا کر دے گا۔ ہاں ایسا ہوگا؟ ارے کیونکہ کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، ایسا ہوگا؟ اگر میں کہوں تم کہے تو یہ آدمی مزاق کرے گا، یہ تو نبی کی بات ہے، اور وہ بھی بادشاہ کہہ رہا ہے، مدینہ کا بادشاہ ہے، نبی اپنے آپ کو، اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں کلمہ پڑھ لو، فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہا میں کیا کروں؟ کہا نماز کا وقت بھی نہیں کہ تو نماز پڑھے، رمضان بھی نہیں کہ روزہ رکھے، تیرے پاس مال بھی نہیں کہ زکات دیں، مال بھی نہیں کہ تو حج پڑھے، ہم آئے ہوئے ہیں وہاں سے یہاں تک اسلام کو پھیلانے کے لیے، بس ہمارے ساتھ جڑ جا، لیکن جڑنے سے پہلے ایک کام کر، یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو اس کا مالک ہے؟ کہا نہیں، یہ تو میرے مالک یہودی، جس کے ساتھ تم مقابلے کے لیے آیا ان کی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ ان کی امانت ہے، امانت ہے، اس کو واپس کرو پھر آؤ، حالانکہ لڑائی کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اسی دشمن کی بکریاں ہیں، چاہتے تو کہہ سکتے ہیں یہ مال غنیمت ہے، لاؤ اس کو، لڑنے سے پہلے ہی مال مل چکا ہے ہمیں۔ فرمایا نہیں نہیں، تمہارے ہاتھ میں یہ امانت ہے، اگرچہ تم مسلمان بن گئے، مسلمان امانت کے خلاف نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتا، جاؤ یہ بکریاں واپس کر دو۔ اس نے کچھ کنکریاں لی اور بکریوں کو مارتا رہا، جاؤ اپنے مالک کے پاس، آج سے میں تمہارا چرانے والا نہیں ہوں، جاؤ واپس، اور ادھر کا منہ کروا دیا، بکریاں پھر چلی گئی اس قلعے کی طرف، یہ واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اب ہمارا لڑنا ہوگا، تم اس میں شریک ہو جاؤ۔ اور لڑنا اس نے شروع کیا، تیسرے دن صحابہ کرام کی بودیاں دیکھی گئی تو اس میں ان کی بھی بودی دیکھی تو سارے صحابہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور فرمایا خبر نہیں یہ کون آدمی ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو خیمے میں مسلمان ہو کر پھر چلا گیا تھا بکریاں چھوڑنے کے لیے، پھر تو لڑائی میں شریک ہو گیا۔ صحابہ کرام اتنے زیادہ، کسی کو پتا نہیں یہ کون ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کوئی نیا آدمی ہے اور اس کے وہ مڑا پڑا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ فرمایا چلو میں دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فرمایا یہ تو وہی اسلم ہے جس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھر اس کے بعد مسکرائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا دو جنت کی حور ان کو لینے کے لیے آ گئی ہے، جنت کی دو حور، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں ہیں اور اس کے بدن کی خوشبو بدبو خوشبو سے بدل گئی، جنت کی خوبصورتی انہیں مل گئی۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے نماز نہ سجدہ کیا، روایت میں لفظ ہے ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن جنت میں گھوم رہا ہے۔ ایک کلمہ ایسی چیز ہے، کلمہ ایسی چیز ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ صحابہ کرام میں کیسی محبت تھی، کیسی محبت۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ان کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہوئے نا، کہہ رہے ہیں ابا جی تم تو میرے سامنے تھے احد میں، سامنے، میں چاہتا میرے ہاتھ تلوار سے تمہیں قتل کر دیتا، لیکن میرے دل میں تھا میرا باپ ہے، نہیں قتل کروں گا، چھوڑ دیا میں نے تمہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے سامنے ہوتا، مجھے پتا ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایسی محبت تھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ہمارے اندر محبت ایسی تھی کہ نبی اپنے صحابہ کو قرآن کریم میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے نبی میں نے تمہارے دل کو نرم کر دیا، بالکل نرم، ایسا نرم، اگر سخت ہوتے تو کوئی تمہارے پاس نہیں آتا، سارے بھاگ جاتے، سارے بھاگ جاتے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اس کے بعد؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا میں بھوکا تھا اور مسجد نبوی کے دروازے پر سویا ہوا، کوئی دے دے، کوئی دے دے۔ ابو بکر بھی چلے، عمر بھی چلے، کوئی نہیں، اللہ کے رسول کا گزر، بلال کیا ہوا؟ فرمایا بھوک لگی ہے، بول چل میرے ساتھ، میرے گھر چل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے اور اتنے میں گھر والی سے پوچھا کچھ ہے؟ تو فرمایا گھر میں کچھ نہیں، ایک کپ دودھ ہے۔ فرمایا لاؤ اس کو۔ فرمایا اب بلال جاؤ سارے اصحاب صفا میں جو 70-72 صحابہ ہیں سب کو بلا کر لاؤ، یہ دودھ سب کو پلانا ہے آپ کو۔ میں بلانے کے لیے جا رہا ہوں، حکم مان کر، لیکن دل میں کہہ رہا ہوں یا میں خود بھوکا ہوں اور 72 کو بلا رہے ہیں، کیسے کتنا ملے گا مجھے؟ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن حکم تھا، میں سب کو بلا کر لے آیا۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا بلال باری باری سب کو پلاؤ، میں دل میں کہہ رہا ہوں میں بھوکا ہوں، میں سب کو پلاؤں، پہلے تو میں پیوں پھر سب کو پلاؤں، لیکن حکم تھا، میں نے پلانا شروع کیا، ایک کپ میں دودھ تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا سب کو پلاؤ، لیکن اس کپ سے دودھ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ پیٹ بھر کر، اصحاب صفا تو غریب صحابہ تھے اور بھوکے تھے، سارے پی رہے پی رہے پی رہے، دودھ ختم نہیں ہو رہا، ساروں نے پی لیا۔ فرمایا بلال ادھر آؤ تم پیو، او پورا کپ پی لیا۔ فرمایا اور پیو، اس میں اتنا ہی اتنا دودھ ہے، اور پیو، پھر پیا، اور پیو تم، پھر پیا۔ فرمایا پیا نہیں جا رہا، میں تو بھر گیا پیٹ۔ فرمایا لاؤ مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول نے اخیر میں پیا۔ قوم کا سردار قوم کے بعد پی رہا ہے۔ آج دیکھو قوم کا سردار اپنی زمینیں بھر رہا ہے، اپنے خزانے بھر رہا ہے، قوم کا کچھ بھی ہو، بھوکے مر جائے، بغیر لائٹ کے مر جائے، بغیر پانی کے مر جائے، جو بھی ہو، قوم کا سردار امام الانبیاء اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، سب کو پلاتے ہیں، اس کے بعد خود پیتے ہیں بچا ہوا۔ کیا محبت ڈال دی اللہ پاک نے ان کے دلوں میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جنگ صفین کے موقع پر دو پارٹی ہو گئی، حضرت عائشہ کی پارٹی ہے چونکہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، ادھر حضرت علی ہے اور ادھر حضرت عائشہ کہہ رہی ہے حضرت علی امیر المؤمنین بن کر بھی حضرت عثمان کے قتل کرنے والے کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں، تو ان کے مقابل ہو گئے، دو گروپ ہو گئے، دونوں کی سمجھ میں فرق تھا، دونوں ہی مسلمان لیکن دو گروپ ہو گیا. ادھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام ہیں, ادھر حضرت علی اور ان کا گروپ ہیں, دونوں میں لڑائی. کیسے ہو کیسے ہو, سوچا صبح میں اس کی دونوں کو ملاپ کر دیا جائے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی میں سے کسی نے, اندر میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں منافقین ہوتے ہیں, پتھر مارنا شروع کر دیا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے, صلح ہی نہ ہو. لڑائی تو شروع ہو گئی, بات بڑی لمبی ہے, یہ واقعہ بھی بڑا لمبا ہے, مجھے مختصر سنانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارتی والے کہتے ہیں یا علی آپ تو امیر المومنین, ان پر کفر کا فتویٰ لگا دو. سامنے کفر کا فتویٰ کیسے لگاؤں میں؟ حضرت علی تو بڑے حکیم حکمت سے کام لینے والے تھے, بڑی حکمت سے کام لیتے تھے. فرمایا ان کے مال مال غنیمت ہو جائے گا. حضرت علی فرماتے یہ کافر ہی نہیں تو مال غنیمت کیسے ہوگا, یہ تو ہمارے بھائی ہے. فرمایا ان کی عورتوں کو بانیاں بنا لیں گے. تو حضرت علی فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ کو تم بانی بناؤ گے, تمہاری ماں ہے, ماں کو کبھی کوئی بانی بناتا ہے؟ خاموش بیٹھ گئے صحابہ کرام, ان کی بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد فرمایا منافق کا تو حکم لگا دو. فرمایا منافق نہیں, قرآن میں تو ہے منافق اللہ کا ذکر کم کرتے, تو اللہ کا بہت ذکر کرنے والے. ان میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, اگر اس لڑائی کے دوران میں ناسمجھی کی وجہ سے کچھ لڑائی ہو گئی ہے, ان کے جنازے کی نماز میں علی خود پڑھاؤں گا, میں علی خود پڑھاؤں گا, میرے دسترخوان پر یہ کھانا کھائیں گے. محبت تھی آپس میں اسلام اور کلمے کی وجہ سے, کیسے ہم حکم لگائے کفر کا اور منافقت کا, یہ تو ہمارے بھائی اسلامی بھائی ہے. حضرت حسن سے فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مکان پر چھوڑ کر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, فرمایا میں حضرت عثمان کے قتل میں بری ہوں, میں اس میں شریک نہیں ہوں, تم لوگ سب مل کر پہلے مجھے امیر المؤمنین بناؤ, اور بنانے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا. کیا فیصلہ کروں گا؟ کہ قاتل کون ہے اس کو میں تلاش کروں گا بعد میں, جبکہ تم سب مل کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور مجھے بتاؤ. ایسے وقت میں یہ تھی محبت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, دیکھو بدریین کو 5000 درہم ہدیہ ہر مہینے, 5000 بدریین کو, اور احد والے کو 4000. حضرت عمر تو عمر تھے, مدینہ میں کل جو بات گزری نے رباط الخیل گھوڑے کے بارے میں, مدینہ میں 10 مائل کی جگہ انہوں نے رکھی تھی جس میں 50000 گھوڑے پالے تھے حضرت عمر نے, اللہ کے راستے میں کام آئیں گے. 50000 گھوڑوں کو کھلانا, یہ حضرت عمر ہی کا دل گردہ تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بدریگین کو 5000 درہم, اس کے بعد احد والے کو 4000, پھر 3000, یہاں تک کہ جو شریک نہیں ہوا 200 درہم. آج کل جو یہاں کی گورنمنٹ نے جو لیا, حضرت عمر ہی کا تو لو لیا ہے, غریبوں کو, بینوں کو, اور ان کو جو مدد کرتے ہیں. بیت المال سے حضرت عمر نے سب سے پہلے شروع کیا تھا. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا تمہیں 3000 ملے. فرما ابا جی میں تو خندق میں بھی شریک تھا, اور خندق کے بعد ساری لڑائی میں شریک تھا, اور آپ تو دیکھو حضرت حسن کو 5000 دے رہے ہیں, وہ بھی ایک بھی لڑائی میں شریک نہیں تھے, اور حسین کو 5000 دے رہے ہیں, اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 5000 دے رہے ہیں, اور میں تمہارا بیٹا ہوں ساری لڑائی مجھے 3000 دے رہے ہیں. فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین کے نانا سے بڑھ کر تیرا باپ نہیں ہو سکتا ہے. ان کا نانا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسامہ اور ان کے ابا زید دونوں سے نبی کو بڑی محبت تھی, اتنی محبت تیرے باپ عمر سے نہیں تھی, تو ان کو میں زیادہ دوں گا تمہیں کم دوں گا. محبتیں 55 ایئرس کی عمر ہوئی حضرت عمر کی, ابھی تو شادی کا وقت نہیں, قریباً 7 کے قریب حضرت علی سے فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں سادات میں سے کسی لڑکی سے شادی کر لوں, اس لیے کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے سید کے رشتے کے, وہ رشتہ باقی رہے گا, تو میرا دل چاہتا ہے کسی سید لڑکی سے میں شادی کر لوں. تو حالانکہ حضرت عمر کا رشتہ تو بہت اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا, کیوں؟ ان کی بیٹی کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو داماد ہوتے تھے, اور حضرت عمر تو خسر بن رہے ہیں, فادر ان لا بن رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے, تو علی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری لڑکی سے شادی کر لوں. کہاں میری لڑکی ہے, فاطمہ ہے, جوان ہے 20 سال کی, حضرت عمر کی عمر تو زیادہ ہے, 55 سے زیادہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی لڑکی سے شادی آپ سے کرا دیتا ہوں. حضرت عمر نے شادی کر لی اور ان سے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت عمر حضرت علی کے دشمن تھے, حالانکہ دیکھو سن ان لو ہے. حضرت فاطمہ کن کی بیوی ہے, حضرت علی کی بیوی ہے, لیکن جنازے کی نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں. فرمایا علی تمہاری بیوی تم پڑھاؤ. فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی مسلح پر نہیں جا سکتا, آپ سب سے بڑے ہیں, آپ میری بیوی کا نماز پڑھائیے. کتنی محبت تھی آپس میں, یہ محبت ڈالی تھی اللہ پاک نے. بعد والے سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ پاک جو ایمان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں ان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما, بالکل نہیں. اللہ سے دعا کیا کرو کہ ہمارے دل میں نفرت ہی نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہ محبت کیوں ڈالی؟ انہو عزیز, وہ زبردست ہے, طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں سب کو ملانے کا. اس لیے ایک دعا کیا کرو, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک, ثبت قلوبنا على دینک. ہاں اے اللہ میرے دل کو مضبوط کر دے تیرے دین کے اوپر. اور مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے بڑا امین کوئی نہیں, اللہ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں, اللہ سے یہ بات انہوں نے مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے کہی تھی کہ تم لوگ اپنے ایمان کو اللہ کی امانت میں دے دو. اے اللہ میں اپنا ایمان تیری امانت میں دیتا ہوں, تو اس کی حفاظت کر لینا, جس دن مجھے ضرورت پڑے گی, کون سے دن؟ مرنے کے وقت فرشتے آئیں گے, اس وقت یہ میری امانت میری زبان پر رکھ دینا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوا تیرے پاس آ جاؤں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امانت عزیز, اللہ فرماتے ہیں طاقت تو میرے پاس ہے نا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو, اللہ سے کہو سب کا دل تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ ہم دونوں کے دل کو ملا دے. ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد بہت جھگڑا کرتا ہے, یا بیٹی جھگڑا کرتی ہے, اللہ دونوں کے دل کو ملا دے. یا مقلب القلوب, تو دلوں کو پلٹنے والا ہے, دلوں کو ملانے والا ہے. اللہ سے ایسی آیتیں پڑھ کر دعا کرنی چاہیے, اللہ میں تو دنیا خرچ کر دوں دونوں کو نہیں ملا سکتا, لیکن تو دل ملانے والا ہے, تو عزیز ہے حکیم ہے, ان کا دل ملا دے. حکمت بھی اللہ جانتا ہے, کیوں ملاتا ہے وہی جانتا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من ال... چلو یہاں سے باقی رکھو. یا ایھا النبی حسبک اللہ, اس بات لمبی ہے تھوڑی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما, تیری سچی پکی محبت پیدا فرما, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی نصیب فرما, عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, تو غفور غفار غافر ہے, تیری صفت غفوریت کو دیکھ لے, تیری غفاریت کی صفت کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری رحمت تو ہمارے اعمال سے بہت زیادہ ہے, ہمارے اعمال کیا ہے, ٹوٹے پھوٹے ہیں, وسوسوں سے بھرے پڑے ہیں, روزے کیا ہے, اے اللہ گناہ سے بھرے پڑے ہیں, لیکن اے اللہ تیری رحمتیں بڑی وسیع ہے, تیری رحمتیں بڑی اعلیٰ ہے, تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحمان ہے, ارحم الراحمین ہے. تیری رحمت ہی کے صدقے اے اللہ ہم سب پر رحمت کی چادر ڈال دے. اے اللہ ہماری آل اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, اے اللہ نیک بنا دے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, آپس میں محبت کرنے والے بنا دے. جو ایمان والے ہیں انہیں ایمان کی پختگی نصیب فرما، جو بے ایمان والے ہیں اللہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے مستحق بنا دے، جنت کے مستحق بنا دے، سارے بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، تیرا کام دینا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں پر ہی کسی کا بیڑا پار ہو جائیں، اے اللہ تو قبول فرما لے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جو دین سے دور جا چکے ہیں اللہ انہیں دین کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ تیرے قرآن کے صدقے میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، متقی بنا دے، ہماری اعلی اولاد کی پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کے عالم بنا دے، اے اللہ عالم قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، اے اللہ عامل قرآن بنا، عامل قرآن بنا، ہم سب کو عامل قرآن بنا، عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرما، موت آئے تو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی، متعلقین کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، مریدین کی مغفرت فرما، جہاں جہاں لوگ بیعت ہوئی اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سارے میرے محسنین جہاں جہاں ہے سب کی مغفرت فرما، سب کی روزی میں برکت عطا فرما، سب کو بے انتہا حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور کہنے کی تمنا کرتے ہیں اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تیرے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتہ۔